تھے، یہودی مسلمانوں کو بیت المقدس میں نہیں جانے دیتے تھے، اور یہودی مسلمان مسجد نبوی میں عبادت کے مقابلے میں بھی سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ان یہودیوں کو اللہ نے کائنات کے ظالم ترین افراد قرار دیا، تو آج اگر کوئی اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، تو بتاؤ وہ بڑا ظالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بھی بڑا ظالم ہی کہلائے گا۔ چاہے یہ اللہ کے گھروں سے روکنا فائرنگ کے ذریعے ہو، دھماکوں کے ذریعے ہو، یا پابندیاں لگانے کے ذریعے ہو کہ صاحب مسجد کے اندر جو درس قرآن ہو اس کی آواز مسجد سے باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اسے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا گانوں کی آواز سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا یہ بیجا ریکارڈنگ کرنے سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ صرف ایک اللہ کا نام لینے سے ہی تکلیف پہنچتی ہے؟ آج کل ایک اور مشکل بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا نام لے کر کے مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساری پلاننگ اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، کہ صاحب ایک دروازہ بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رکھو، اور جہاں وہاں ڈیٹیکٹر لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہر نمازی کو چیک کرو۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ دہشت گردی ختم کرنا ہے یا مسجدوں کو ویران کرنا ہے، نمازیوں کو پریشان کرنا ہے؟ آخر مجھے بتایا جائے کہ ان سرکاری اہلکاروں کو تنخواہیں کس بات کی دی جاتی ہیں، یہ کس بات کا کھاتے ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں اگر یہ دہشت گردوں کو روک نہیں سکتے؟ آخر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر ملک کے اندر امن و امان عوام نے قائم کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وزارت داخلہ کا کیا کام ہے، اور وزارت امن کا کیا کام ہے، پولیس اور ایجنٹ کا کیا کام ہے، اور فوج کا کیا کام ہے؟ آخر انہیں کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے؟ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے پر اس دور کی یہودیت اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو اجاڑنے پر تلے ہوئے تھے، اور اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے روک رہے تھے، اسی طرح آج بھی یہودیوں کے ایجنٹ لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روک رہے ہیں۔ جس طرح وہ بڑے ظالم تھے، ویسے یہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے لیے اولاد کے عقیدے کی نفی فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ یاد رکھیے، ورن سردا انکل یہود ولن نصارا، یہ یاد رکھیں کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اسلام کا انکار کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کا مدد اختیار کر لو، وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہودیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، عیسائیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی مطمئن ہوں گے ہی نہیں جب تک تم اسلام سے دستبردار نہ ہو جاؤ۔ اگر یہودی عیسائی کسی سے مطمئن ہو چکے ہیں، تو یقین کر لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں، اور جو کچھ بھی ہو اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی اس پر ایمان لانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے خلاصے کے طور پر فرمایا، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لہذا قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن کے محاسبے کے بارے میں سوچو کہ اس دن کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، پیسہ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی اور تعلقات بھی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا ہے، مثالی شخصیت بنا کر کے پیش کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان میں ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام مشکلات اور مصیبتوں اور امتحانات کی بھٹی سے کندن بن کر کے نکلے، اور جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم آج سے میں نے انی جاعلک للناس اماما، تمہیں انسانیت کی امامت کے درجے پر فائز کر دیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنا دیا، اور انبیاء علیہ السلام کا بھی امام بنا دیا، حتیٰ کہ سرکار کاری کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہا، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کے طرز زندگی کو اختیار کرو اور ان کی اتباع کرو. ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی کیا تھا، اللہ رب العزت اسے بھی آگے بیان فرمائیں گے. تو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب پر قائل فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کے اندر بھی امامت کو جاری و ساری فرما دے. تو اللہ نے فرمایا اولاد کا مسئلہ نہیں عمل کا مسئلہ ہوگا، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے انہیں تو یہ مرتبہ نہیں مل سکے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے ان لوگوں کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا جائے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا. وہ کارنامہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور خانہ کعبہ کو انسانیت کے اجتماع کا مرکز بنا دیا، گویا وحدت انسانیت کی علامت بنا دیا خانہ کعبہ کو. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا کام سر انجام دلوا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا دے اور پھر مکے والوں کو بہترین قسم کے پھل عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہاری یہ دعا بھی میں قبول کر رہا ہوں، اور مانگو. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی قبول فرما لے، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے انسان تھے، بہت بڑا کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن انسانیت کو یہ تعلیم بھی دے رہے تھے کہ کتنی بلندیوں پر پہنچ جاؤ اپنی اصلیت کو نہ بھلانا اور عز و انکساری کو کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. لہذا عز و انکساری کے ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر ہر نبی کو اس کی جدوجہد اور محنت کے آخر میں ایک خصوصی دعا کا موقع دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ موقع عطا فرمایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اور دعا یہ مانگی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کے اندر امت مسلمہ پیدا فرما دے، ایک فرما بردار جماعت پیدا کر دے، اور پھر اس جماعت کے اندر ایک نبی کو بھیج دے جو نبی ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر کے سنانے والا ہو اور قرآن حدیث کی تعلیم دینے والا ہو، ان کی تربیت کرنے والا ہو، تو بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں امت مسلمہ کو پیدا فرما دیا اور انہیں سرکار مدینہ سید دو عالم جیسے نبی عطا فرما دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مبعوث کیا گیا ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی کیا تھا، قرآن کہتا ہے قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اطاعت کار فرما بردار بن جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں نے اپنی زندگی میں تیری فرما برداری کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ فرما برداری ہی ابراہیم علیہ السلام کا نشان امتیاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے بن گئے، ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو کر کے رہ گئے. اگر بیوی بچے مقابلے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اختیار کیا، قوم مقابلے پر آئی ابراہیم نے اللہ کو اختیار کیا، اقتدار مقابلے پر آیا ابراہیم نے اللہ کو اختیار کیا. گویا ہر قدم پر ابراہیم کے سامنے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تھا. اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ابراہیم کا طرز زندگی تمہیں بھی اختیار کرنا ہوگا، اور یاد رکھو جو ابراہیم کے طرز زندگی کو اختیار کریں گے وہ باشعور روشن خیال سمجھدار کہلائیں گے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی سے روگردانی کریں گے تو ایسے لوگ بے وقوف اور پاگل شمار ہوں گے اور بے وقوف قرار دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا. یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ ابراہیم ہمارے بڑے آبا تھے اور ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب بھی ہمارے آبا اجداد میں سے ہیں علیہم الصلوات و التسلیمات، لہذا وہ ہمارے بڑے، ہمارے آبا اجداد بڑے لہذا ہم بھی بڑے. قرآن کہتا ہے کہ آبا اجداد کی بڑائی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، تم بتاؤ کہ تم خود کیا ہو. دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جماعت تو گزر گئی، انہوں نے جو نیکیاں کی تھی اس پر اللہ کے ہاں بدلہ پا لیا، اور تم جو کرتوت کر رہے ہو ان پر تمہاری گرفت اللہ کے یہاں ہوگی. لہذا انسان کی زندگی کا دار و مدار خاندانی حسب و نسب پر نہیں ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ نصیب فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے اور منافقوں نے ایک اور اعتراض اٹھایا تھا. وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے ہی نماز پڑھتے رہے. 17 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے, بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے. اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر, بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا, 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کر لیجیے اور اپنے چہرہ پھیر لیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس طرف کھڑے ہوئے تھے, وہاں سے نکلے اور آ کر کے ادھر کھڑے ہو گئے, اور سارے صحابہ جہاں کھڑے تھے وہیں گھوم گئے, اور گھوم کر کے خانہ کعبہ کی طرف ان کا رخ ہو گیا, اور اس طریقے پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگ گئی. اب یہودیوں کو موقع مل گیا, منافقوں کو بھی موقع مل گیا, کیونکہ بعض افراد معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مولوی صاحب کی بات مل جائے, بس اس بات کو لے کر کے ہم شور بچاتے پھریں اور کہیں کہ صاحب جی انہوں نے کیا کر دیا. تو ان لوگوں کو یہ بات ہاتھ لگ گئی, کہنے لگے دیکھو جی دیکھو یہ کیا کر دیا, پہلے بیت المقدس کی طرف وہ کرتے تھے اب بیت اللہ کی طرف وہ کرنے لگ گئے, یہ تمہارا نبی کیسا ہے, اسے تو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے, کبھی ادھر کی بات کرتا ہے کبھی ادھر کی بات کرتا ہے, کوئی ایک بات تو کرتا ہی نہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا, اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا, یہ اعتراض کرنے والے پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہیں. فیقول سفہاء من الناس, لوگوں میں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اعتراض اٹھائیں گے, ما اللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا, یہ اس قبلے سے کیوں پھر گئے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں, لہذا نہ تو کعبۃ اللہ کی کوئی حیثیت, نہ بیت المقدس کی کوئی حیثیت, اللہ کے حکم کی حیثیت ہے. اللہ کہیں گے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے, اللہ کہیں گے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے, تو ہمارا رخ جو پھرے گا اللہ کے کہنے سے پھرے گا, ہم کسی علاقے اور کسی جگہ کو رخ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم پہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ چاہے تم سفر میں ہو چاہے تم حضر میں ہو, ہر حال کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہوگا. پھر اللہ نے بتایا کہ امت مسلمہ ایک موحدل امت کا نام ہے, اور امت مسلمہ کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر گواہ قرار دیا ہے, اور محمد علیہ السلام کو سارے نبیوں اور امت مسلمہ کا گواہ قرار دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی ہم نے اس لیے کی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کی بات کو ماننے والا کون ہے اور نبی کی بات کا انکار کرنے والا کون ہے. گویا مسلمانوں کی صفوں میں صفائی پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ صورتحال پیدا کی تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ بے ایمان یہودی جو ہیں, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو جانا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے, یہودیوں کے بڑے عالم تھے, جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانا کرتے ہیں. تو عبداللہ نے سلام سے پوچھا گیا کہ تم کیسے جانتے تھے, کہ لگے ہماری کتاب میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں, اس لیے ہم محمد علیہ السلام کی نبوت کو پہچانتے تھے. لیکن ایک موقع پر عبداللہ نے سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں تو ہمیں اطمینان نہیں کہ ہماری آدم اور موجودگی کے اندر کیا ہوا اور یہ نسخہ کس کا ہے, امکان پایا جاتا ہے کہ یہ نسخہ بھی غلط ہو سکتا ہے, اور جو ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے امکان ہے کہ یہ کسی اور کا ہو اور ہمارے گھر کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہو. لیکن یاد رکھیے کہ محمد علیہ السلام کو تو ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ برحق اور سچے ہیں, کیونکہ تورات کے اندر ان کی ساری نشانیاں اور ساری علامات لکھی ہوئی موجود تھیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ کو یاد کرنا چاہیے, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی مشکلات اور مصیبتوں پر اللہ سے مدد طلب کرنے کا راستہ صبر اور نماز کا ہے. یہ دو راستے ہیں جن کے ذریعے سے اپنی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اب ایسے بندے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے, غلبہ اسلام کے لیے, دفاع اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو, یہ مردہ نہیں بل احیاء, یہ زندہ ہیں, ولا کلا شعور, لیکن تمہارے اندر کوئی شعور نہیں ہے. اور یاد رکھو جب تم دین کی جد و جہد کا فیصلہ کرتے ہو تو پھر تم پر آزمائشیں ضرور آئیں گی, کچھ خوف آئے گا, بھوک آئے گی, مال و دولت میں کمی آئے گی, پھلوں میں کمی آئے گی, لیکن ان تمام مصیبتوں کے اندر جو ثابت قدم رہے گا, دین پر پختہ رہے گا, اسے بشارت سنائی جائے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے اور یہ چیز بھی اللہ کی اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر کے چلے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں انہیں پر اللہ کی رحمتیں, انہیں پر اللہ کی برکتیں, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں. پھر اللہ نے صفا مروہ کو اسلام کے شاعر میں سے, اسلام کی نشانیوں میں سے قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صفا مروہ نشانی ہے, علامت ہے, یادگار ہے خاتون کی, ایک عورت کی جس عورت نے عورت گاہ ہو کر اپنے گھر بار کی قربانی دی, اپنے شوہر کے رہنگی کو اختیار کیا, اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جنگل بیابان کے اندر آ کر ایک پہاڑ اور ایک پتھر کے سال میں آ کر کے آباد ہو گئی تھی, ان کی یادگار ہے یہ صفا اور مروہ. اس لیے اللہ نے ان کی یادگار کے طور پر انہیں شاعر اللہ میں قرار دیا, اور حج اور عمرہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ صفا مروہ پر ویسے دوڑ لگائیں جیسے کہ حضرت حاضر علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور حق کو پوری طرح بیان نہیں کرتے, ایسے لوگ ملعون ہیں, اللہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں, اور دنیا کا ہر لعنت بھیجنے والا ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بے ایمان اور کافر ہیں, ایسے لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. پھر اللہ نے توحید کا بیان کیا, وہ الہ حکم الہ واحد, اللہ فرماتا ہے تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے. اور پھر اللہ نے دلائل پیش فرمائے, آسمان میں غور کرو, زمین میں غور کرو, دن رات کے اندر غور کرو, ان کشتیوں میں غور کرو جو تمہارے مفادات کے لیے دریا میں چل رہی ہیں اور پانی میں چل رہی ہیں, آسمان سے برسنے والی بارش میں غور کرو اور زمین سے پیدا ہونے والی سبزیوں کے اندر غور کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے. زور کیا بات نہیں, آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے, بارش برسانے والا کون ہے, زمین سے سبزیاں نکالنے والا کون ہے, زمین سے پھلوں کو اگانے والا کون ہے, انسانوں تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے. اللہ فرماتے ہیں لا آیات لقوم یعقلون, ارے عقل والو تمہارے لیے دلائل موجود ہیں, مثالیں موجود ہیں, ان کے اندر غور کر لو تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل بتوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی. ایمانداروں کو غیرت کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے. اور پھر دیکھیں یہ ظالم لوگ کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے, کہیں گے تو نے سب شرارتیں کی تھی, میرا تو کوئی قصور نہیں تھا, وہ کہنے تیری غلطی تھی, میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی یہ بحث مباحثہ ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا, اور پھر اس وقت انہیں افسوس ہوگا اور یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن کسی قیمت پر بھی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے حلال و پاکیزہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں, انہیں تمہیں کھانے پینے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کی جب دعوت دی جاتی ہے تو کہتے بلّہ طبی مان فینا علیہ آبانا, ہم تو آبا اجداد کے طریقے پر چلیں گے. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اگر آبا اجداد ابراہیم جیسے ہوں, اسحاق و یعقوب جیسے ہوں, اسماعیل علیہ السلام جیسے ہوں تو ان آبا اجداد کی تو اتباع کی جائے گی, ان کی تقلید کی جائے گی, اور اگر آبا اجداد ابو جہل جیسے ہوں, ابو لہب جیسے ہوں اور فرعون اور قارون جیسے ہوں تو ایسے آبا اجداد کی اتباع کرنا فرمان بردی کی بیوقوفی اور حماقت کہلائے گی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی گئی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, تم پر جو حرام کی گئی چیزیں ہیں ان میں مردہ چیزیں ہیں اور بہنے والا خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کی جانے والی ہر چیز ہے. لیکن اگر تم مجبور ہو جاؤ کوئی اور چیز تمہیں کھانے کے لیے نہ ملے اور تمہیں موت نظر آ رہی ہو نہ کھانے کی وجہ سے تو جان بچانے کے قدر اس میں سے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. ان اللہ غفور الرحیم. اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان کا غلط بیان کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. اللہ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے, انہیں پاک بھی نہیں کریں گے, دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خریدا, عذاب کو مغفرت کے مقابلے میں خریدا. کیسے صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ آپ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ ساری بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو برحق طریقے پر نازل فرمایا ہے. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. جو قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ نے نیکی کے لیے ضابطے کو بیان فرمایا کہ نیکی کسے کہا جاتا ہے. نیکی وہ نہیں جسے تم نیک سمجھو, نیکی وہ نہیں جسے میں نیک سمجھوں, بلکہ نیکی وہ ہے جسے اللہ نیک قرار دے دیں. لیکن جو کہا تم لو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب اللہ نے نیکیوں کی فہرست کو گنوانا شروع کر دیا. اللہ پر ایمان لانا نیکی ہے, آخرت پر ایمان لانا نیکی ہے, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, نبیوں پر ایمان لانا, یہ سب نیکی کے امور ہے. اور مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا, غریبوں مسکینوں رشتہ داروں کی مدد کرنا اور مانگنے والوں کی مدد کرنا, غلاموں کو آزاد کرانا, نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, عہدوں کو پورا کرنا اور تنگی ترسی کے اندر دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. پھر قرآن کریم نے اس کا قانون سازی کی ہے, قانون سازی کی ہے قرآن کریم نے امن و امان کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر فساد کو ختم کرنے کے حوالے سے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو جواب کے اندر قصاص لیا جائے گا, اور قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی جواب میں قتل کر دیا جائے گا. یہ قصاص کا قانون کہلاتا ہے, جس قانون کو بدلنے کے لیے آج پوری دنیا زور لگا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے. اس بنا پر قاتلین یہ چاہتے ہیں کہ قصاص کا قانون ختم ہو جائے تاکہ ان پر جو قصاص کی تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ ان سے ہٹا دی جائے اور وہ آزادی کے ساتھ دل کھلا کر پھرے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قصاص کا قانون ہے, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اس قانون کو مفادات کی بنیادوں پر جاری کیا جائے گا, لہذا آزاد کے بدلے غلام نہیں مارا جائے گا, آزاد کے بدلے میں آزاد ہی کو مارا جائے گا, اور غلام کے بدلے آزاد نہیں مارا جائے گا, غلام کے بدلے غلام ہی مارا جائے گا. اگر غلام کو آزاد نے مارا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا, اگر آزاد کو غلام نے مارا تو غلام کو قتل کیا جائے گا. ورنہ ورنہ عورت کے بدلے عورت ماری جائے گی. گویا مفادات کا نظام ہوگا اس کے اندر. فمنوشیا رہو مراسی ہی شیون فتبام بالمعروف وادا انہیں رہی بے احسان. قرآن کہتا ہے اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو قصاص معاف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد قرآن کے پاس رسم فل قصاص یا حیات یا لکم تتقون. ارے عقل والو, قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو. قصاص میں زندگی کس طریقے پر ہے کہ جب قصاص لیا جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر قاتلین اپنی حرکتیں چھوڑ دیں گے. اگر قاتلوں کو پکڑ لیا جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت جو شور مچا رہی ہے قصاص دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. کہتے جی مسجدوں کے منتظمین ہمارا ساتھ دیں, نمازی ہمارا ساتھ دیں. بھئی جو نمازی نہیں ہے ان سے کیوں نہیں ساتھ لیتے, ان کا تعاون کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ ساری دہشت گردی تو بے نمازی کرتے کر رہے ہیں اور نمازیوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ صاحب ہمارا ساتھ دیجئے دہشت گردی کے مقابلے میں. میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے مقابلے میں جو تعاون تم ہم سے مانگتے ہو, دہشت گردی کو ہی ختم کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ دہشت گردی کو ختم نہیں کریں گے, دہشت گردوں کو نہیں پکڑیں گے. چور کو کہیں گے تو چوری کر اور صاحب کو کہیں گے کہ تو تیاری کر. دونوں کو ایک دوسرے پر تیار کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان چوروں کو پکڑ لیا جائے. قرآن یہی نظام بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے رقم فل کے ساتھ یہ حیات یا اللہ. اگر ایک بم دھماکہ کرنے والوں کو پکڑا جائے اور اس کے سر پرستوں کو سرے دار لٹکا دیا جائے, اللہ کی قسم ایک مرتبہ اگر کسی بم دھماکے والے کو لٹکا دیا گیا تو یہ سارے بم دھماکے بند ہو سکتے ہیں اور یہ سارے قتل و فساد ختم کیے جا سکتے ہیں. آج تک کسی قاتل کو سزا نہیں ملی ہے، اس بنا پر قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے نظام قائم کرنا ہے تو آؤ ذرا پھر کے ساتھ آیا ہوں یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ وصیت کرنی چاہیے. جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے وصیت کرنا فرض تھا کہ ہر مسلمان وصیت کیا کرے، یہ فرض تھا. جب وراثت کے احکام آ گئے تو اس کے بعد پھر وصیت کو سنت قرار دے دیا گیا، مستحب قرار دے دیا گیا. اب بھی وصیت کرنا مستحب ہے، اور جب وصیت کر دی جائے تو اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ اس کے ذریعے سے پہنچے. پھر قرآن کریم نے روزے کا تذکرہ فرمایا ہے اور نظام صیام کا ذکر کیا ہے. روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے روزے کے احکام بھی بتائے ہیں، اور رمضان کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ رمضان کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس کو قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگا کرو، میں مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کے اندر بیویوں سے ملنا بھی جائز ہے، کھانا کھانا بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھو کہ دن کے اندر یہ عمل سر انجام دینا جائز نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العزت اعتکاف کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ نے روزے کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ روزے کی ابتدا کب ہوگی؟ جب صبح فارغ ہو جائے گی. اور روزے کی انتہا کب ہوگی؟ جب رات شروع ہو جائے گی، یعنی سورج غروب ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ تقوی والے بن جائیں. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اپنے مال باہمی طور پر باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اور پھر مقدمات جھوٹے نہ کرتے رہا کرو، وہی سے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو. حالانکہ تم جانتے ہو یسألونک عن الأهلة، یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اور قمری مہینوں کو چاند کے ساتھ منقرب کیوں کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہی مواقیت للناس والحج، اسے اوقات کا تعین کیا جاتا ہے اور عبادات کا تعین کیا جاتا ہے کہ حج کے لیے چاند دیکھنا پڑتا ہے، رمضان کے لیے چاند دیکھنا پڑتا ہے، عید الفطر کے لیے چاند دیکھنا پڑتا ہے، زکات کے حساب سے یہ چاند کے مہینوں کا حساب کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قمری مہینوں کا نظام اللہ نے اس لیے چلایا ہے کہ اسے اوقات کا بھی تعین کیا جا سکے اور عبادات کا بھی تعین کیا جا سکے. اور یاد رکھو لیس البر ولیس البر بانتا بیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، نیکی یہ نہیں کہ تو اپنے گھروں میں پیچھے سے نقب لگا کر کے آیا کرو، بلکہ نیکی تو تقوی کو اختیار کرنا ہے، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہونا چاہیے. ان کافروں میں ایک عقیدہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تو پھر گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے مکان کی دیوار توڑ کر کے اندر آتے تھے، کہتے تھے یہ بڑا نیک عمل ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی نیکیاں نہیں ہوا کرتی، نیکی وہ جو اللہ حکم دے، لہذا راستے سے آنا نیکی کا کام ہے، دیوار پار کر کے اندر جانا کوئی نیکی نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.